الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے ساتھ دو چیزیں وابستہ کر دی ہیں، ایک زندگی ہے اور دوسری موت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی جو تخلیقات ہیں اس کائنات کے اندر، انہی تخلیقات میں زندگی بھی ایک تخلیق ہے اور موت بھی ایک تخلیق ہے۔ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، یہ بھی اس نے اپنی مرضی سے دیا، کتنا زندہ رہنا ہے، کب تک رہنا ہے اور اس زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے، یہ سب اسی کے فیصلے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے جانا ہے، یہ زندگی کا خاتمہ ہے، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے جو اس زندگی کے لیے موت ہے اور اگلی زندگی کے لیے ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور یہ حکمت بھی بتائی ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا۔ والذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے، خلقا، اس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ تو بتایا اس نے کہ زندگی بھی اس کی تخلیق ہے اور موت بھی اس کی تخلیق ہے۔ زندگی کیسے تخلیق ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیسے آتے ہیں، لیکن شروع سے دیکھا جائے، بابا آدم علیہ الصلات و تسلیم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اسی یہی فرمایا کون فیکون، کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ جنریشن ہے، ایک نسل ہے جو چل رہی ہے۔ تو یہ ایک زندگی ہے جو اللہ نے کون کہہ کے حضرت انسان کو عطا کی، اور پھر انسان نہیں دنیا میں ہر زندہ چیز، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کیا، ان کو زندگی دی ہے۔ اور پھر اس زندگی کے بعد کی جو چیز ہے موت، اس کو بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دونوں پیدائش اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی تخلیق ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ عظیم ترین ہستی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی۔ یہ زندگی اور موت کا جب قرآن مجید میں تذکرہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ ہمیں فرماتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے موت اور زندگی کوئی شے نہیں، ہمارے لیے ہے یہ زندگی اور موت۔ اس لیے کہ وہ ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اس نے ایک فیز رکھ دی ہے کہ یہاں سے ہم نے ٹریول کر کے اگلی منزل پہ پہنچنا ہے. تو یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں. اب دیکھیے یہ زندگی ہے, اس زندگی میں ہم الحمدللہ رہ رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, اور اللہ کی مخلوق پیدا کردہ بہت سی چیزوں کو ہم بڑے مزے سے استعمال کرتے ہیں, کھاتے ہیں, اور دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ لطف بھی اٹھا لیتے ہیں. اس زندگی میں بعض اوقات اتنا لطف آتا ہے کہ آدمی آخرت تک کو بھول جاتا ہے, اور بڑی خوبصورت چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ سب زندگی کے چارمز ہیں, رونقیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں زندگی عطا کر کے سب کچھ دیا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی اور زندہ رہنے کا موقع دیا. پھر اسی طرح موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. موت کیا ہے؟ اس زندگی سے گزر جانے کا ایک نام. اور پھر یہی موت اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کی ہے. اور اگر اس موت کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا, ہم ہمیشہ زندہ رہتے تو کیا ہوتا؟ ہمیشہ زندہ اگر رہتے تو ایک نہ ایک وقت ہمارا بھی آتا کہ ہم سوکھ کے کانٹا ہو جاتے, بوڑھے ہو جاتے, اور کچھ کرنے کے قابل نہ ہوتے, اٹھ نہ سکتے, بیٹھ نہ سکتے, کھا نہ سکتے, پی نہ سکتے, ہم محتاج ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت کی عمر دے کے, جو ایک غنیمت کی عمر ہوتی ہے, وہ عمر بخش کے ہم سے دنیا میں جو جو کام کرانا تھے وہ کرا لیے, جو ہم نے ہمتیں اس دنیا میں لگانا تھی لگا دی, اور لگاتے لگاتے بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, اور بڑھاپے سے بالکل اور ادھیڑ عمری, کہ انسان ایسی عمر میں پہنچ جائے جہاں وہ ایک ایک شے کا محتاج ہو دوسرے کا. اب ایسی عمر میں جب انسان پہنچتا ہے تو وہ خود انسان اللہ سے یہی دعا کرتا ہے اللہ مجھے اٹھا لے, کیونکہ انسان میں ہمت نہیں ہوتی, نہ اٹھنے کی, نہ بیٹھنے کی, نہ کھانا کھانے کی. کھانا کھا لیا تو ہضم کرنے کی ہمت نہیں ہے. یہ سٹیج بھی آتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں نے موت کو پیدا کیا. کیوں؟ یہ بھی ایک احسان ہے اس کا کہ شکر ہے اس نے ہمیں لمبی زندگی یا ہمیشہ کے لیے زندگی ہمارے ساتھ نہیں رکھ دی کہ کبھی ہمیں موت نہ آئے, ورنہ حالت تو یہ ہو جاتی, ہم خود بوڑھے ہوتے, ہماری نسل در نسل بوڑھی ہوتی, اور سب یہ بوڑھے ہم بیٹھے ہوتے اور ایک دوسرے کے محتاج ہوتے. اپنی زندگی بھی آزمائش, اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی آزمائش. اپنی زندگی اس لیے کہ تنگ آ چکا ہوتا ہے بندہ, اور آئندہ جو نسلیں ہیں ان کے لیے آزمائش یہ کہ اگر وہ خدمت نہیں کرتے والدین کی تو گناہگار ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں اگر انسان دیکھے تو اسے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی دی, ایک مناسب سا وقت دے کے ہمیں یہاں موقع دیا زندہ رہنے کا, اور پھر ہمیں وہ اٹھا لیتا ہے. یہ اس کا بڑا احسان ہے. اس لیے موت کو بھی اللہ نے تخلیق فرمایا کہ میں نے موت بھی کی پیدا. یہ دونوں چیزیں کیوں پیدا کی ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ اللہ تم انسانوں کو آزما کے دیکھ لے کہ اس دنیا میں رہنے کا جو موقع میں نے تمہیں دیا ہے, تم اس میں کون سے بہترین کام کرتے ہو, تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے, کوالٹی والا. بہترین سے مراد نیکی بھی ہے, اچھا بھی ہے, اور اسی طرح کوالٹی والا بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو دے کے ہمیں ایک قسم, ایک اعتبار سے اس دنیا میں ہمیں امتحان گاہ میں پہنچا دیا ہے کہ بھائی یہاں پہنچو, یہاں رہو, تمہارا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے. اور ٹیسٹ یہ ہے کہ تم میں کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے اور کون ہے برے عمل کرتا ہے. تو گویا کہ یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اچھے عمل کریں اور برائی سے بچیں, اور اگر دونوں کرتے ہیں تو اس کا پھر لِيَبْلُوَكُمْ, امتحان بھی ہونا ہے, ٹیسٹ بھی ہونا ہے, اس ٹیسٹ سے گزرنا ہے. تو سوال اب یہی ہے کہ اب میں کتنے لوگ ہیں جو اس ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں؟ کون ہے جو امتحان گاہ میں جانے سے پہلے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کرتا, اور بغیر ٹیسٹ, بغیر تیاری کے اگر امتحان گاہ میں پہنچے تو وہ کیسے پرچہ اپنا حل کرے گا؟ کیا جواب ہوگا اس کے پاس؟ کیا اس نے کامیاب ہونا ہے یا فیل ہونا ہے؟ یہ امتحان گاہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ امتحان دے کے پہلا مرحلہ جب موت کا آتا ہے تو یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے. یہی مرحلہ ہے جس میں آگے جتنے بھی مراحل ہیں اس پر کامیابی کا انحصار ہے یا ناکامی کا انحصار ہے. پہلا مرحلہ وہ یہی ہے کہ انسان جو ہی موت کے منہ میں داخل ہوا اس کا اسی موقع پر حساب کتاب شروع ایسے ہو جاتا ہے کہ آنے والے جب اس کی روح لیتے ہیں تو ان کے رویے سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کون تھا, میں نے دنیا میں کون سے عمل کیے, میرے اعمال, میرا رجسٹر ان فرشتوں کے پاس ہے, یہ جان چکے ہیں کہ میں اچھا انسان ہوں کہ برا, اور بس اسی کے مناسبت سے وہ مجھ سے بیہیو کریں گے, یا تو اچھا یا برا. اور اسی کے وہ چند ایک چیزیں ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہیں. بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں ان چیزوں کو جاننا چاہیے, ہم غافل نہ ہوں. غافل, غفلت والے انسان اللہ کو پسند نہیں ہے. ہوشیار رہنا چاہیے بحیثیت ایک مسلمان کے, اس لیے کہ صرف جینا نہیں ہے ہم نے, اس جینے کے بعد کی آگے کی منزلیں بھی ہیں, ان کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی ہے, اور وہ تیاری یہیں ہو سکتی ہے, کہیں اور نہیں ہو سکتی, بعد کا موقع نہیں ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کے نامہ اعمال کی مناسبت سے فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں. یہ پوری ایک ٹیم ہے, ملک الموت کے ساتھ ایک ٹیم ہے جو زی روح چیزوں کی روحوں کو قبض کرتی ہے. تو وہ آتے ہیں, ان کے آنے کا جو انداز ہے وہ ہمارے اپنے دنیا کے کیے ہوئے عمل اور اس کا کیا رزلٹ ہو سکتا ہے کل کو, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے کہ ناخوش ہے, وہ اسی کی مناسبت سے ہوتا ہے. مثلا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کی روح قبض کرنے آتے ہیں اگر نیک ہے, قرآن مجید میں بھی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر وہ نیک ہے, اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اگر وہ نیک ہے, طیب انسان ہے, پاکیزہ انسان, صاف ستھری زندگی گزارنے والا, اس کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو وہ ان کی روحوں کو نکالتے ہیں اور بڑے آرام سے نکالتے ہیں, اور اس وقت جو ڈائلاگ ہوتے ہیں وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے اخرج یا ایہا الروح الطیب, نیک انسان ہے تو اس کو اتنا کہتا ہے اے پاکیزہ روح باہر نکل آؤ. تو یہ روح کس طرح باہر نکلتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے پانی کا گلاس لبالب بھرا ہو, ایک قطرہ ڈالنے کی بھی مزید گنجائش نہ ہو. تو جیسے ایک قطرہ اس پانی کے گلاس میں ڈالا جائے تو وہ ٹپک کے باہر آ جاتا ہے, ایسے ہی ایک اچھے انسان, مومن انسان کی روح ٹپک کے باہر آ جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ ایک کیفیت ہوتی ہے ایک مومن کی موت کی. اور آپ فرماتے ہیں ایسی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں, اسی روح کو اچھے سے کپڑے میں جو جنت کا کوئی ہے اس میں لپیٹ لیتے ہیں جس میں خوشبو ہی خوشبو ہے. یہ روح جو ہے فرشتے اوپر لے جاتے ہیں, ہر طرف اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے. آنے جانے والے فرشتے اس خوشبو کو سونگتے ہیں اور اس روح کے لیے مبارک بادی کی دعا کرتے ہیں. اوپر جاتی ہے روح اور اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے دیتا ہے. علیین میں بڑا اہم مقام ہے یہ. پھر اسی طرح ایک برا انسان ہے, اس کی جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو آنے والوں کا رویہ بھی بڑا سخت, لہجہ بھی بڑا سخت, اور ان کا انداز یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اخرج یا ایہا الروح الخبیس, او ناپاک روح باہر نکل آؤ. اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ میں روح دوں کیسے, تو وہ جسم کے اندر دوڑتی ہے ایسے کافر کی, نافرمان انسان کی, اس کی روح جسم کے اندر دوڑتی ہے لیکن کہاں جائے گی. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پہنچ دے رکھی ہے کہ وہ اس روح کو آرام سے پکڑ سکیں, لیکن وہ دوڑتی ہے, بھاگتی ہے جیسے مجرم بھاگتا ہے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے مجھے پکڑنے کے لیے, تو اس طرح بھاگتی ہے جسم کے اندر. اور پھر جب وہ اس کو پکڑتے ہیں اور نکالتے ہیں تو اس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانٹے کا ایک پودا لے لیجئے, ایک پودا ہو, شاخ ہو, جس کے چاروں طرف کانٹے ہوں, ان کانٹوں کے اوپر کپاس لپیٹ دیجئے اور اسے گیلا بھی کر لیجئے. پھر اس کے بعد یہ پودا جو ہے کانٹوں والا, اس کو کپاس سے نکالیے. کیسے نکلتی ہے, کیسے یہ کانٹے نکلتے ہیں, چیرتے ہوئے, کپاس کو چیرتے ہوئے, پھاڑتے ہوئے. ایک مجرم کی روح بالکل اسی طرح اس کے جسم سے فرشتے نکالتے ہیں. یہ مراحل ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. اور پھر یہی روح بڑے بدبودار کپڑے میں لپیٹ کے جب اوپر لے جاتے ہیں تو ہر طرف سے, ہر طرف اس کی بدبو پھیل جاتی ہے, اور پھر فرشتے بھی اس کے بارے میں اچھے کلمات نہیں کہتے, آنے جانے والے فرشتے. اور پھر وہیں سے وہ روح جو ہے بالکل سجین میں ڈال دی جاتی ہے, جو انتہائی اذیت کا مقام ہے وہاں ڈال دی جاتی ہے. یہ ہے ہمارا وہ مرحلہ جو ہر ایک انسان کو آگے پیش آنا ہے. معصوم کوئی نہیں ہے, یاد رکھیے گا, میں بھی معصوم نہیں, آپ بھی نہیں, سوائے اللہ کے رسول کے اور کوئی نہیں. سب نے انہی مراحل سے گزرنا ہے اور اکیلا گزرنا ہے. ایسے موقع پہ یقین مانیے ڈاکٹر بھی جواب دے سکتے ہیں, اپنے بھی جواب دے سکتے ہیں, کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ بندہ اکیلا ہوتا ہے. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق, بس جانا ٹھہر گیا اپنے رب کے پاس, اب بچوں گا نہیں. تو ایک منزل ہے جس میں ہم سب نے گزرنا ہے, جس سے اس منزل کے بعد اب آگے جو ہے وہ قبر ہے. قبر کی جو لائف ہے وہ دنیا والی لائف نہیں ہے. پچھلے ہفتے اس کے بارے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی. قبر کے بارے میں ہمارے دین کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے یا بلیف ہے, ایمان ہے, عقیدہ ہے, وہ یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قبروں کو مقابر میں یعنی قبرستان جایا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, اس لیے کہ قبر کو دیکھ کے بندے کو اپنی آخرت یاد آئے گی کہ میں نے بھی ایک دفعہ, میں نے بھی انشاءاللہ مستقبل میں آنا ہے, یہاں میں یہاں ہمیشہ نہیں رہوں گا. جس طرح یہ چھوڑ کے آ چکے ہیں میں بھی چھوڑ کے آ جاؤں گا. بس یہی خیال انسان کو آ جائے اور یہی خیال جم کے دل میں بیٹھ جائے تو یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا انسان کم از کم پھر اپنی زندگی, یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ضرور اس خیال سے گزارے گا کہ بھئی دل لگانے کی یہ جگہ نہیں ہے, سب کچھ چھٹ جائے گا, جانا میں نے وہاں ہے, اس کے لیے میرے پاس کیا تیاری ہے, میں اس کی تیاری کروں. کیوں؟ یہ پہلی منزل ہے پہلی منزل. اسی منزل کو اگر کوئی کامیاب کرتا ہے تو آگے کامیابیاں ہیں, اور اگر اسی منزل میں ناکام ہوتا ہے تو آگے بھی ناکامیاں ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو خوب روتے تھے. انہیں کہنے والے یہ بھی کہتے, دیکھیے آپ اللہ کے رسول کے داماد ہیں, آپ کو اتنا بڑا شرف حاصل ہوا ہے پوری انسانی تاریخ میں کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی صحابی کے گھر میں نہیں گئیں سوائے آپ کے, اور اللہ کے رسول نے آپ کو ذوالنورین کہا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ کو اس دنیا میں اللہ کے رسول نے بشارت بھی دی ہے کہ عثمان آپ جنتی ہیں, آپ کے بڑے اچھے اچھے کام ہیں, کس بنیاد پہ آپ رو رہے ہیں, کیا خوف ہے؟ تو فرماتے ہیں نہیں, یہ پہلی منزل ہے, اگر میں یہاں کامیاب ہوتا ہوں تو میں پھر آگے بھی کامیاب ہوں, اور اگر میں یہاں ناکام ہوتا ہوں تو آگے میری ناکامی ہے. میں اس لیے اس کو دیکھ کے روتا ہوں کہ یہ منزل ایسی ہے, بڑی مشکل منزل, کٹھن منزل, جہاں سوال جواب ہونے ہیں. اللہ مجھے ہمت دیتا ہے میں جواب صحیح دے سکتا ہوں کہ نہیں. یہ تو تھا صحابہ کرام میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال. ایک ایک صحابی کا تقریباً یہی حال ملتا ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کسی نے گالی دی, بہت برا بھلا کہا, بزرگ تھے, مناسب یہ نہیں سمجھا کہ میں اس کو رد عمل کے طور پر میں بھی جواب کا گالی کا جواب گالی سے دوں. اسے فرمانے لگے, او میاں بات سنو, تم جو کچھ کہہ رہے ہو تمہاری اس گالی اور میرے درمیان ایک منزل ہے, اور وہ ہے قبر. اگر میں وہاں کامیاب ہو جاتا ہوں تو مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ نہیں, اور اگر میں وہاں ناکام ہوتا ہوں تو جو گالی تم نے دی ہے میں اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں. پھر یہ چیزیں تھیں, یہ خوف تھا ہر شے کو. حالانکہ انسان کو شیطان غصہ دلاتا ہے جب کوئی گالی دے تو, لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کی سوچ پہ, وہ دے سکتے تھے اس کو گالی, لیکن ذہن میں یہی بات آتی ہے قبر ہے, وہاں جانا ہے, جو کہہ رہا ہوں گا رجسٹر ہو جائے گا, اس کا جواب میں آگے کیسے دے سکوں گا. اس لیے بہتر ہے اس بات کو اس اینگل سے لیا جائے اور اس بات کو یوں سمجھا جائے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے بس اگلی منزل ہے, اگر میں وہاں کامیاب ہو جاتا ہوں تو مجھے اس کی گالی کی کوئی پرواہ نہیں, اور اگر ناکام ہوتا ہوں تو یہ جو کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہوں. اپنے آپ کو سمجھایا ہے, اپنے آپ کو سمجھاتے تھے. یہ پہلی منزل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس منزل کے بارے میں ہم مسلمانوں کو تاکید کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کی جناب میں نماز میں اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے رسول پناہ مانگ رہے ہیں, اور یہ سبق آپ نے امت کے افراد کو سکھایا. یہ دھیان کرنا, قبر میں انسان نے جانا ہے, اس نے پکڑنا ہے, اس نے جکڑنا ہے, وہاں کچھ نہ کچھ ہوگا. اس لیے اللہ سے پناہ مانگا کرو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. یہ قبر کا عذاب وہ نہیں کہ ہم قبر کھول دیں اور دیکھیں, وہ تو کچھ نہیں ہو رہا, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مثلا انسان کا جو وجود جو قبر میں جا چکا ہے, اس کو اس عالم میں سزا مل رہی ہوتی ہے جو عالم دنیا نہیں ہے, عالم آخرت ہے, عالم برزخ ہے. وہ اب اس عالم میں ہے, اس عالم میں اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اس کے بارے میں, اگر خدا نخواستہ برائی بیت رہی ہے, برا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, اس کے لیے کہا گیا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. یہ خیال درست نہیں ہے کہ قبر میں ایک انسان کو کیسے عذاب ہو سکتا ہے, ابھی تو آخرت نہیں آئی. نہیں, ایک فرد جرم جب لگ جاتی ہے کسی پر تو اس ملزم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا انجام کیا ہے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی برا انسان قبر میں گیا ہے اور اس کے نام اعمال کے مطابق اس سے جو سوال جواب ہوئے ہیں, من ربک, ما دینک, من ھذا النبی, من ھذا الرجل, یعنی کون تمہارا رب ہے, کون دین ہے, کون ہے یہ اللہ کا بندہ جس کے بارے میں تم بتاؤ, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کا جواب ایمان جتنا قوی ہوگا, عمل صالح جتنے اچھے ہوں گے, اتنا ہی انسان کھل کے اس کا جواب دے سکے گا. لیکن اگر رٹا مارا جائے اور عمل برے ہوں تو ایسا رٹا انسان کا وہاں بھول جائے گا, کیونکہ عمل بلوانے نہیں دیں گے. اس لیے کہ رب سے تعلق پوچھا جائے گا, مر رب, تمہارا رب کون ہے, تم نے کیا کیا اپنے رب کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے, کیسا تعلق تھا تمہارا اپنے رب کے ساتھ, کتنا پہچانا اس کو, کتنی اس کی عبادت کی. اس بنیاد پہ یہ سوال ہو رہا ہے, مر ربک. اور دوسرا سوال یہی ہے کہ ما دینک, کتنا تعلق تھا اسلام سے, کتنا سمجھا اس کو, کتنا جانا, کتنا عمل کیا. یہ سمپل سا جواب نہیں ہے دینی الاسلام, میرا اسلام دین ہے, یہ عمل بلوائے گا انسان سے. اس عمل کی بنیاد پہ اس نے کھل کے جواب دینا ہے, اور بدعملی کی بنیاد پہ وہ ہائے وائے کرے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں. یہ بھی ایک منزل ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پناہ مانگا کرو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. خدا نخواستہ وہاں فرد لگ گئی تو پھر آگے کی منزلیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب تمہاری یہ منزلیں ہیں, یہاں تم نے جانا ہے, یہ کچھ ہوگا. اس کو دیکھ دیکھ کے انسان کو اذیت ہوتی ہے, صرف دیکھ دیکھ کے. اور اگر اچھے جواب ہیں تو دوسری منزل بھی دکھا دی جاتی ہے جس کو دیکھ کے انسان بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا مطمئن ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک چھوٹا سا باغ ہے, یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک دوزخ کا گڑھا ہے. یہی ہے کہ سونے والا, قبر میں لیٹنے والا, وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھ کے, یا کھڑکی کھلی ہے اس کو دیکھ رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, یا دوسری طرف خدا نخواستہ کھلی ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے, اس کو اذیت ہو رہی ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک سونے والا سوتا ہے, خواب دیکھ رہا ہے, ایک خوفناک قسم کا خواب, اور دوسرا ہے اس نے خواب دیکھا, بڑا اچھا خواب دیکھ رہا ہے, ایک باغ میں ہے, دوسرا کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, لیکن وہ سویا ہوا ہے. میں اگر آپ اگر اس کے سامنے کھڑے ہیں اور جاگ رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے تو اتنا کہنا نا یہ سویا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو بیت رہی ہے اور وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہی جانتا ہے. جو سامنے کھڑا ہے جاگا ہوا آدمی, اس کو بے شک دیکھتا جائے وہ جان نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہی کچھ ہونا ہے قبر میں, یہی کچھ ہونا ہے. قبر کھول کے اس کو دیکھیں کہ عذاب ہو رہا ہے, بچھو ہیں, سانپ ہیں, اس طرح کی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. یہ وہ صورت نہیں ہے کہ وہاں سب چیزیں نظر آ جائیں, یہ اس عالم کی باتیں ہیں. اسی چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, اللہ کے بندو پناہ مانگا کرو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. یہ منزل ہے, پہلی منزل. اس پہ اللہ تعالیٰ سب مومنوں کو کامیاب کرے, حقیقت یہی ہے. اس کی فکر کرنی چاہیے, موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, او بھلے مسلمانو موت کو بھی خوب یاد کیا کرو. اس لیے کہ جو دل کے اندر لذتیں, امنگیں, خواہشات ڈولتی رہتی ہیں, تڑپتی رہتی ہیں, یہ کر لوں, وہ کر لوں, وہ کر لوں, موت کو یاد رکھو گے تو یہ خواہشات کو موت توڑ کے رکھ دے گی, وہ خواہشات ٹوٹیں گی. بس اتنی پوری کرو گے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن آگے کی منزل کو یاد رکھو. یہ ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قبر کے بارے میں، موت کے بارے میں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ میں ہوتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو آپ نے یہی کانسیپٹ دیا قبر کے بارے میں اور یہی سمجھایا. لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ نئے مسلمان ہیں، ابھی ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے اور سمجھانا چاہ رہا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا مکہ میں ہوتے ہوئے کہ مت جایا کرو قبرستان، قبرستان ابھی نہ جایا کرو. اور جب آیات اتری جس میں بتایا گیا کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، اور پھر انسان جب موت کی وادی میں چلا جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے، اور پھر قبر میں جاتا ہے تو کس کس چیز کا وہ محتاج ہوتا ہے، یہ سب باتیں قبر کیا کرتی ہے ایک انسان کے ساتھ، سوال جواب کیا ہوتے ہیں، آگے کی منزلیں کیا ہوتی ہیں، یہ سب جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح کر دیا اور مدینہ تک آنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واضح کرتے رہے. جب بات سمجھ آ گئی اور جنت البقیع بنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں مکہ میں روک دیا تھا کہ قبرستان نہ جایا کرو، اس لیے کہ تمہارے قبر کے بارے میں کچھ بلیوز ایسے تھے کہ بندہ گیا فنا ہو گیا. فنا نہیں ہوا، قبر میں گیا فنا ہو گیا، نہیں فنا نہیں ہوا. یا وصال فرما گیا، نہیں وصال ہی نہیں کیا، وہ دنیا سے کٹ گیا. اب یہ نہیں کہ دنیا اور آخرت سے وہ جڑ گیا، دنیا سے کٹ گیا، آخرت میں چلا گیا، عالم برزخ میں چلا گیا. اور اب قبر میں کوئی بھی ہو وہ زندوں کا محتاج ہے، یہ آپ نے فرمایا. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جب تم جاؤ تو ان کے لیے دعا کیا کرو. کیا دعائیں ہیں؟ آپ نے وہ دعائیں سکھائی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر والا زندوں کا محتاج ہے. وہ جائے دعا کرے، اللہم اعزہ من عذاب القبر واعزہ من عذاب النار وادخلہ الجنۃ مع الابرار، اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، اللہ اس کو قبر کے اندر کو خدا نہ خواستہ دوزخ کی آگ نہ چھوئے اس سے بچا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کرام کو دعائیں سکھاتے ہیں، اور صحابہ کرام ایسے ہی کرتے ہیں، قبر پہ جاتے ہیں اور جا کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے جایا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا گیا، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تھے، آدھی رات کے بعد کا وقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام سے اٹھ کے بیٹھے، اور پھر آرام سے آپ کھڑے ہوئے، اور پھر آرام سے چلتے چلتے دروازے پہ آئے، اور ام المؤمنین نیند مثلا جاگ کے دیکھ رہی ہیں، لیٹی ہوئی ہیں لیکن دیکھ رہی ہیں، اور آرام سے آپ نے دروازہ کھولا، باہر نکلے آرام سے اور آرام سے دروازہ بند کیا. یہ جو آرام کی بات کی ہے ام المؤمنین نے، وہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا اتنا خیال کرتے تھے کہ میری بیوی سوئی ہوئی ہے، اس کی نیند خراب نہ ہو، جو میرے کام ہے میں اپنی خاموشی سے کروں، اس کو ڈسٹرب نہ کروں، اتنا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ سیدھے جنت البقیع گئے، آپ نے وہاں دعائیں مانگی اہل بقیع کے لیے، اور پھر واپس آئے تو یہ پورا ایک واقعہ ہے. ام المومنین کو آپ نے بتایا، عائشہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول جائیے جنت البقیع میں، اور جو اہل مسلمان وہاں دفن ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. تو منع نہیں ہے، جانا چاہیے، اس خیال سے جاننا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے ہم عبرت حاصل کریں، اور اس خیال سے جانا چاہیے کہ ان کے لیے دعا کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول کر لے. بس اتنی. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی, آپ کی بھی قبر مبارک ہے. ہر مسلمان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی قبر پہ پہنچے تو سلام بھی کرے, درود بھی پڑھے. اور دوسرے مسلمان جو ہیں ان کی قبروں پہ جائے تو ان کو سلام بھی کرے اور ان کے لیے دعا بھی کرے. آپ کے لیے یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچا, اس لیے کہ آپ معصوم ہیں. لیکن ہر انسان, ہر مسلمان جو قبر میں ہے, ہر مسلمان جو قبر میں ہے, اس کے لیے یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا. یہ کیا ہے, ہمیں بتایا کہ آپ کی دعائیں ان کے لیے کام آئیں گی. یہ بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور حدیث ہے, ارشاد ہے کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو فوتگی کے بعد تین چیزیں ہیں جو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. تین چیزیں آپ نے فرمایا. پہلی چیز صدقہ جاریہ, اگر وہ زندگی میں اپنا کوئی صدقہ ایسا کر گیا جس کا ثواب مل رہا ہے لوگوں کو, لوگ اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اللہ کے لیے اس نے کیا تھا, تو یہ جہاں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو بھی ثواب ملے گا چاہے مر جاتا ہے تب بھی. اور دوسرا یہ کہ ولد صالح یدعو له, نیک اولاد اگر بندہ چھوڑ جائے تو وہ باپ کی وفات کے بعد رب کی جناب میں جب دعا کرتی ہے اولاد کہ اللہ میرے والد بڑے نیک تھے, گناہ جیسے بھی تھے, اللہ ان کو معاف کر, اللہ ان کو معاف کر, تو اللہ تعالیٰ نیک اولاد کی دعا کو بھی سن لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو جنت کے نچلے طبقے میں ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس کو اللہ نے یہ جگہ دے رکھی ہے, تو اس کو اچانک یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیے, اوپر والی منزل پہ چلیے. وہ عرض کرتا ہے میں نے تو کوئی ایسے عمل نہیں کیے, میری یہ پروموشن ترقی کیسی؟ تو اس کو جواب میں یہی کہا جاتا ہے کہ تم نے پیچھے جو نیک اولاد چھوڑی ہے اس نے یہ کام کیا ہے جس سے خوش ہو کے ہم تمہیں یہ ریوارڈ دے رہے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ارشاد ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو سمجھا جائے. ہم اگر نیک اولاد ہیں تو یقین مانیے ہمارے جتنے بھی فوت شدگان ہیں, ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کو بھی ہمیشہ دعا میں یاد رکھنا چاہیے. اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں علم ینتفع بہ, کوئی بندہ اس دنیا میں ایسا علم چھوڑ گیا کہ جس سے لوگ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ان کو فائدہ ہو گیا, کسی کی اصلاح ہو گئی, کوئی نیک بن گیا, کوئی نمازی بن گیا, کوئی دین کی طرف پلٹایا, اس کے عمل بہتر ہو گئے, یہ بندہ فوت ہو گیا, اب پیچھے عمل کرنے والے جو ہیں اس کا ثواب اس مرنے والے کو بھی ملے گا. یہ تو ہے ایصال ثواب. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی سنا ہے ایصال گناہ؟ ہاں, ایصال گناہ بھی ہوتا ہے. ہم صرف اس کے قائل نہ ہوں کہ ہم بس ثواب پہنچانے کو تو سمجھتے ہیں, ثواب تو پہنچتا ہے لیکن گناہ نہیں پہنچتا. نہیں, گناہ بھی پہنچتا ہے. گناہ اس طرح کہ اگر میں نے خدا نہ خواستہ کوئی بری بات آپ کے درمیان چھوڑ دی, کوئی بد عملی چھوڑ دی, برا نظریہ چھوڑ دیا اور میں مر گیا, آپ نے اس کو قبول کر لیا اور اسی بنیاد پہ آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ کیا نیکی کا کام تھا؟ اگر ایک گناہ گار آدمی اس گناہ کو کر رہا ہے تو اس کا گناہ جہاں اس کو ملے گا اس کا ایک گناہ مجھے بھی پہنچے گا, وہ میرے نام اعمال میں بھی درج کیا جائے گا. ہاں, یہ ایصال گناہ ہے. صرف ایصال ثواب کے ہم قائل نہ ہوں, دوسرا پہلو بھی دیکھیں. اللہ منصف ہے, یاد رکھیے, اللہ تعالی منصف ہے, اس نے انصاف کرنا ہے, وہ اگنور نہیں کرتا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, انسانوں تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اس سے ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہے. تو اس کی غفلت نہیں ہے, یہ غفلت ہماری ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچا سکتی ہیں, اس کے عالم برزخ میں اور اس کی قبر میں وسعت بھی ہو سکتی ہے, اور خدا نخواستہ اگر کوئی برے کام ہیں تو آگے کی منزل بڑی مشکل ہے, بڑی مشکل ہے. وہاں کے لیے پھر درخواستیں کرنا, وہاں پہنچ کے درخواستیں کرنا, التجائیں کرنا, اور پکار پکار کے رب کو کہنا, فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, مولا اب یقین آ گیا ہے, ایک مرتبہ آپ دنیا میں بھیج دے, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اچھے عمل کر کے اب آئیں گے. مگر یہ کہنا ہوگا, یہ بات کہی جائے گی لیکن ناممکن ہوگا جس دنیا میں واپس آنا. اس لیے بھائیو یہ سب باتیں میں نے اپنے آپ سے بھی کی ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں. دین دونوں پہلو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے. آج کا دور جیسا بھی ہے, آپ سب سمجھتے ہیں کہ کتنے مسائل ہیں ہمارے, کتنے الجھنے ہیں اور کتنی خواہشات ہیں, اور ان میں پڑھ کے ہم اصل جو منزل ہے اس کو کتنا بھول رہے ہیں. کیا واقعی ہم اس سے غافل ہیں؟ کیا واقعی اس کے لیے کچھ تیاری کی جا رہی ہے؟ کیا واقعی اس کی ضمانت ہے کہ میں نے آئندہ اتنے سال زندہ رہنا ہے؟ تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے. یہی دین ہم سے چاہتا ہے بس, تاکہ لائف میں ایک بیلنس ہو, عمل میں بھی توازن آ جائے, اور پھر اس کے بعد انسان اس دنیا سے جب رخصت ہو تو ایک اچھی زندگی کے لیے رخصت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی موت دے اور ہماری سب کی آخرت کی منزلیں جو ہیں وہ آسان بنائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.